أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمدللہ رب العالمین، سب خیریت عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ پہلے اپنی اٹینڈنس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. سب لبیک مارک کریے گا اپنی. بسم اللہ. شمیم شیخ، خواجہ عمران، منیبہ غنی، فضا فرحان، فائزہ مہر، شبینہ چودھری، سعدیہ بنداری، شہبان امیر، شمع شہباز، بشرا سیدی، شازیہ رحمان، حمیرہ اسحاق، چیمہ کوثر، جویریہ مقصد، سمیع جہاں، شفقت نواز، زمر پروین، سمیع اقبال، شاہد مجید، مدیحہ عباد، فردوس تھے، تسلیم امجد، فردوس ارشد، سہ شمائل، نادیہ ناز، نسیم احمد، سمن بختاور، نازیہ مرزا، امرین موسانی، روفیہ منظور، سمیہ محمد، رضوانہ خلیل، فوزی اقبال، فضیلت نین، مبینہ ناز، کرن چودھری، جویریا غزنفر، مسعودہ فاطمہ حسین، رضیہ سلطانہ، شمع قاضی، سائمہ سعید، شاہینہ احمد، شمیم شہناز، نازد فاطمہ، زرینہ محمد، فاطمہ اختر، صغرا یاسر، تبسم پرویز، خدیجہ عرفان، ہادیہ ولی، ارشیا بیگم، انیلا غنی، عابدہ احمد، عائشہ اکرم، معروف صدیقی، سارہ منصور، نصرت پروین، صبا واصف، امیمہ احمد، عظمہ شیرین، آصفیہ فضیلت، تبسم قریشی، جویریہ بیگم، فہمہ کوثر، شمیم ناز، سمینہ کوثر، امیرہ گلزار، سنجیدہ شہید، اسرا جبین، فرد بٹ، نشا شاہین پٹھان، فوزیہ شاہ، سعدیہ عوان، آمنہ رشی، عائشہ تسلیم، رحیم زیب، عائشہ دوکاری، عظمہ صاحب، زویہ کوثر. جی کسی کی اٹینڈنس مس ہوئی ہے تو آپ لوگ پلیز ابھی ہم مارک کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، الحمد للہ. سو کل کی ماشاء اللہ تفسیر کے بعد اب ابھی اور کی آیات جو ہم نے پڑھنی ہے اس سورہ کی، اس کا شوق پڑھا ہے، یعنی کہ ابھی مزید دل چاہ رہے کہ بس جلدی سے اب ہم اسٹارٹ کریں اپنی ان آیات کو واپس. جی بیکاز الحمد للہ بہت ہی خوبصورت لیسن ہم سب کے لیے تھے اور بہت پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان کہ قرآن ہمارے لیے ہر طرح سے رہنمائی کے لیے ہے نا. جی الحمد للہ. گڈ، تو اپنے نوٹس کے ساتھ ریڈی رہیے. جیسے کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہلے اپنی تفسیر کی فائل کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی تجوید کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں تو انشاءاللہ آج ہم پہلے سورۃ سجدہ کی جو کل کی آیات تھی انشاءاللہ انہیں کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب آگے موت کا قصہ. قل، آپ فرما دیجئے.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
اب آگے موت کا قصہ. قل، آپ فرما دیجئے. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فرمائیے کہ جان قبض کرے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا، پھر کیا ہوگا؟ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. پچھلی آیت کا آخر دیکھیے، ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے، اور یہاں آ رہے کہ الی ربکم ترجعون، تمہارا رب ہے یہ. پھر دیکھیے وہاں ربہم، یہاں ربکم، دونوں میں فرق ہے. ایک مومن اور ایک کافر کا نقطہ نظر ہمیشہ فرق ہوتا ہے، جینے کا بھی اور مرنے کا بھی. نہ کافر اللہ کی مرضی سے جینا چاہتا ہے اور نہ مرنا چاہتا ہے، لہذا کٹ حجتیاں کر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا انکار کرتا ہے. اس کا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے سارے کاموں کو کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر تھے، لیکن موت تو آئے گی، فرشتہ مقرر ہے. یتوفا، پیچھے کتنی دفعہ یہ لفظ پڑ چکے، توفی پورے کا پورا لینا. موت کی صورت میں تو آدھی روح جاتی ہے نا تمہارے جسم سے، لیکن جسم تمہارا ادھر موجود ہوتا ہے، لیکن اصل میں جب موت آئے گی تو تمہاری روح کا دوسرا پرت بھی اٹھا کے لے جایا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، جسم ادھر ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ پھر تو جسم بھی اٹھنا چاہیے، نہیں، یتوفا پورے کا پورا لے گا، کس کو؟ روح کو لے گا. دیکھیے کہ اصل ہمارے جسم جو ہے نا، جس کو میں کہتی ہوں نا میں نے یہ کھایا، میرا، ہمارا، یہ میرا یہ جسم نہیں ہے. جسم تو ایک بوٹل ہے. مثلاً آپ بازار سے کوئی ایک بہت اچھی چیز خرید کے لاتے ہیں، آپ پاؤچ کھولتے ہیں، اب آپ کو کسی کنٹینر میں ڈالنی ہے وہ چیز. آپ ایک کنٹینر گھر سے نکالتے ہیں، اس کے اندر وہ ساری چیز پلٹ دیتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ وہ اندر کی چیز ہے، کیونکہ جب تک وہ اس کنٹینر میں نہیں ڈلی تھی تب بھی وہ پوری تھی، لیکن آپ نے سہولت کی خاطر، سنبھالنے کی خاطر، اس کو لفافے سے، بیگ سے نکال کر ایک کنٹینر میں ڈال دیا. پھر آپ چیزوں کو کیسے کنٹینر میں ڈالتے ہیں؟ جیسا اس کا استعمال ہوتا ہے. مثلاً کیچپ ہے، آپ اس کو کیسی بوٹل میں ڈالیں گے؟ جس کا ڈھکن چھوٹا ہو تاکہ ساری نہ لڑک جائے. لیکن اگر آپ گھی لائیں اور گھی ڈالیں، وہ کہاں ڈالیں گے کہ جس کا ڈھکن کھلا ہو، تاکہ آپ کو ضرورت کے مطابق کھولنا آسان ہو. بس یہ ہے مثال میری اور آپ کی. یہ جو جسم ہے نا اس وقت میرا اور آپ کا، ہم سب ایک دوسرے کا جو دیکھتے ہیں، یہ کنٹینر ہے، یہ ڈبا ہے، ایک شیشے کی بوٹل ہے، یا ایک بوٹل ہے جس میں آپ نے کوئی کیچپ یا جوس ڈالا ہوا ہے. ہماری موت کے وقت ہوگا کیا؟ یہ کنٹینر ادھر کا ادھر، اور اندر سے ہمیں نکال کے لے جایا جائے گا. ہماری روح ہی اصل میں ہم ہیں. یہ بات کہتے ہوئے بھی اپنے کانوں کو سنائے تو عجیب بات لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ہم اصل میں وہ ہیں جو دکھتے نہیں ہیں. اندر جو چھپا، وہی ہمارے رویے منتخب کرتا ہے، اسی چیز سے ہماری ساری کہانیاں کھلتی ہیں. بس موت کی صورت میں ملک الموت نے کرنا کیا ہے؟ ہماری روح کو اٹھا کے لے جانا ہے، اور خالی ڈھکن کو دیکھ دیکھ کے روتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا جیم کی بوٹل کو دیکھ کے، خالی ڈھکن کو بوٹل کو دیکھ کے کوئی روئے، ہائے جو بوٹل ٹوٹ گئی، بوتل نہیں ہے، جیم چلا گیا؟ نہیں، ہم بوٹل کے ٹوٹنے پہ روئیں گے کہ ہائے بوٹل ٹوٹ گئی، اندر جیم تھا. خالی بوٹل ٹوٹ جائے، مسئلہ فرق ہو جاتا ہے. ہم جس مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، ڈیڈ باڈی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خالی بوٹل ہے. اندر سے ساری چیز چن کے لے گئے فرشتہ. کون لے رہا ہے؟ ملک الموت. یہاں دیکھیے کہ نام آ گیا اس فرشتے کا جو موت دیتا ہے. یہاں واحد ہے، دیکھیے مفرد میں آیا نا، سنگولر میں، لیکن باقی آیتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ فرشتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فرشتہ جو موت کو نکالتا ہے، بعض روایتوں میں اس کا نام اسرائیل بھی آتا ہے، یہاں ویسے قرآن میں ملک الموت ہے، ان کے ساتھ مددگار ہے. جیسے الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں. تو عمل بھی اسی طرح سے موت کا ہوتا ہے. اگر ہم قرآن اور سنت سے موت کا منظر دیکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سارے جسم سے روح نکالنے کے لیے مختلف فرشتے مقرر ہوتے ہیں. کوئی ٹانگوں سے، کوئی پاؤں سے، کوئی جوڑوں میں سے، کوئی ہاتھوں میں سے نکالتا ہے. سارے جسم سے جب کھینچ کھینچ کے روح کو خلق کے پاس لے آتے ہیں نا، تو اس وقت پھر ملک الموت ہاتھ بڑھا کے اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں. والناشیات غرقا والناشطات نشطا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی وکلا، جو تم پر مقرر کیا گیا. لفظ وکلا دیکھیے، یہ وہی لفظ ہے جس کو آپ اردو میں وکیل کے لیے استعمال کرتے ہیں. توکل کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ موت کا فرشتہ تو ہماری حفاظت کر رہا ہے, نگہداشت کر رہا ہے, ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا کیسے حفاظت کرتا ہے؟ کچھ باتیں ہم کرتے ہیں اس میں سے ملک الموت کے ناطے سے کہ یہ کس طرح ہے, اس کی کیفیت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ملک الموت اپنی مددگار ٹیم کے ساتھ آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ غیب کا معاملہ. آپ سوال اٹھاتے ہیں ذہن میں کہ بھئی ساری دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان مر رہے ہیں, تو کیا پھر سارے ایک ساتھ مرتے ہیں تو ملک الموت بےچارے کدھر جاتے ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ملک الموت کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے سب جگہ کا کام کر سکے. کیسے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں ساری دنیا, آپ بھی امیجن کیجئے گا, ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی انسان کے سامنے ایک کھلے تشت میں دانے پڑے ہوئے ہوں اور وہ جس کو چاہے اٹھا لے. امیجنیشن میں لائیں انگور, آپ کے سامنے ٹرے رکھی ہوئی ہے, ایک بڑی سی ڈش ہے. کیا آپ کو مشکل ہوتا ہے کہ یہ اٹھاؤں کہ وہ اٹھاؤں, آگے کا اٹھا لوں, دور کا اٹھا لوں, قریب کا اٹھا لوں؟ فرشتے ہمارے تصور سے کئی گنا بڑے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ حضرت جبرائیل کو جو دیکھا اور اس وقت صرف دو پر کھلے تھے ان کے, اور آپ کو ایسے لگا پورے آسمان پورے افق پہ جبرائیل ہے. خوف تاری ہو گیا آپ کے دل پہ اور کل ان کے 600 پر ہے. کون اللہ کے مقابلے کر سکتا ہے؟ اس کی فوج, اس کی آرمی, اس کے بندے, اس نے فرشتے پتہ نہیں کتنے بڑے بنے, جس کا عرش اتنا بڑا ہے, جو اتنا بڑا سمندر لگا سکتا ہے, کیا کچھ نہیں دکھتا اس کے لیے مشکل ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں سارے سمندروں سے پانی بھاپ کی طرح اڑ رہا ہے نا, مشکل ہوتی ہے. تو روح نکلنی بھی تو بھاپ ہی نکلنا ہوتا ہے, ہماری روح تو اڑتی ہے, مشکل کسی کے لیے نہیں ہے. اب یہ ملک الموت آتا کیسے ہے, روح کیسے قبض کرتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو کہا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, یعنی آسانی کا معاملہ فرمانا. تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں, میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں یا دیہاتوں میں, جنگلوں یا پہاڑوں میں آباد ہیں یا دریاؤں میں آباد ہیں, میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں 5 بار دیکھتا ہوں. شاید یہ 5 نمازیں اس لیے تو نہیں رکھی ہوئی, اللہ عالم. ان میں سے ہر چھوٹے اور بڑے سے بلا واسطہ میں واقف ہوں, یعنی مجھے پوچھنا نہیں پڑتا وہ کہاں رہتا ہے, اس کا نمبر ذرا دینا, میں نے جانا ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں لیتا لوگوں سے, ہر ایک کا مجھے پتا ہے. پھر فرشتے نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے, یعنی میری کوئی قدرت نہیں. وہ قلعہ جو علا غلیبت مجھول ہے, مقرر کیا گیا, تم پر کیا گیا, کس نے کیا بتایا نہیں جا رہا, اللہ نے کیا. فرمایا کہ میں تو یہ سب اللہ کے حکم سے کرتا ہوں, ورنہ میں اگر ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں ہے, جب تک کہ اللہ تعالی کا امر ہی سامنے نہ آ جائے. یعنی یہ دی ہوئی اتھارٹی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کمپنی اپنی سٹیمپ دے دیتی ہے کسی کو کہ جاؤ اس کو جہاں ضرورت ہو استعمال کر لینا. کمپنی کا اختیار ہے اس کا نہیں, ایک غلط تھپا لگائے گا اس کی جاب چلی جائے گی, ہو سکتا ہے قید میں آ جائیں. اسی طرح جو فرشتے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک الموت سے دوستی کر لے اور کہ میری روح نہ نکالنا. اگلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتہ موت نبیوں کی جان نکالنے سے پہلے ان سے اجازت لیتا ہے. ہم سے لے تو ہم تو دیں نا. صحیح روایات سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں, اس میں آتا ہے کہ مختلف موقع پہ انبیاء کرام سے ملک الموت نے اجازت چاہی, تو اس میں سب سے پہلے جو ایک روایت ہمیں ملتی ہے وہ آدم علیہ السلام کی ملتی ہے. پیچھے ہم واقعہ پورا تفصیل سے دیکھ چکے کہ جب روحیں پیدا کی گئیں تو اس میں ایک روح بڑی چمکتی ہوئی دیکھی آدم علیہ السلام کو, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے. کہا بڑا پیار ہے؟ کہا ہاں بڑا خوبصورت ہوگا. کہا عمر کتنی ہے؟ کہا یہ اتنی عمر ہوگی. کہا یہ تو بہت تھوڑی ہے. کہا اچھا پھر آپ کی مرضی, اپنی عمر میں کچھ دے دیں. کہا اچھا 40 سال میرے دے دیجیے. دے دیے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کہتے ہیں کہ 1000 سال کی ٹوٹل عمر تھی ان کی بھی, تو جب ان کی عمر میں وہ 40 سال ابھی کم تھے تو ملک الموت آ گیا. کہا جی اپنی جان دیجئے. کہا تم کیسے لینے آئے, ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں. کہا نہیں وہ تو آپ اپنے بیٹے کو دے چکے. کہا مجھے تو نہیں یاد, میں تو نہیں دوں گا. ونسی آدم, آدم بھول گئے, بھولنے والے تھے. پھر روایت میں تو اللہ نے ان کو بھی پوری کر دی, ان کو بھی کر دی. اسی طرح ایک اور نبی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کے پاس آیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دوں, کیونکہ نبیوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے تو موت خوشخبری ہوتی ہے. یہ تو ہمیں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں. یقین کریں اگر حقیقت میں ہم نیکیاں کریں نا تو آپ کو اپنی موت کا سوچ کے مزہ آئے گا. کیسا فیل ہوتا ہے, مروں گی اللہ کے پاس جاؤں گی, نبی کو دیکھوں گی, اچھا اپنے ماں باپ میں سے جو چلے گئے ان کو دیکھوں گی. اور آپ اپنے دل کا جائزہ خود لیا کریں, کوئی کسی کو نہیں لے سکتا. کیسا لگتا ہے, موت کا خوف نکلا, ڈیتھ فوبیا سے نکلے, ٹینشن سٹریس سے نکلے. ابھی بھی کسی لفٹ میں بیٹھتے ہوئے خوف آ رہا ہے, جہاز میں بیٹھتے ہوئے خوف آ رہا ہے, تو سمجھے کہ ابھی کافی زیادہ کمی ہے. بہرحال حضرت ابراہیم کے پاس جانے سے پہلے اجازت مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ آپ کو اجازت ہے. فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے, یعنی اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کچھ باتوں کا جواب دو. ایک یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم کافروں کی روح کیسے نکالتے ہو, کس حال میں آتے ہو ان کے پاس. تو روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے کہا کہ آپ مت پوچھیں, آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے, آپ سن نہیں سکتے, بہتر ہے کہ آپ اس سے اعراض کریں. ابراہیم نے کہا نہیں آپ بتائیں تو صحیح, آپ کس طرح نکالتے ہیں. تو ملک الموت نے کہا کہ میں ان کے پاس بڑی قبیح شکل میں آتا ہوں, بڑی ڈرونی شکل میں آتا ہوں, اور یہ جو بال رونگٹے ہوتے ہیں نا جسم کے, اسکن کے, ہر رونگٹے میں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں. کچھ اس قسم کی منظر کشی کی کہ ابراہیم علیہ السلام غشی کھا چکے, بے ہوش ہو گئے. پھر جب افاقہ ہوا, تھوڑی ہوش آئی سنبھلے, تو کہا کہ آپ بتاؤ کہ مومن کی روح کیسے نکالتے ہو. تو اس پہ ملک الموت نے پھر کہا کہ آپ نہ پوچھیں, بڑا خوبصورت منظر ہے, آپ نہیں تاب لائیں گے. کہا نہیں بتائیے. پھر انہوں نے اس کا منظر کھینچا کہ میں ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں آتا ہوں, سفید چہرے کے ساتھ آتا ہوں اور بڑے پیار سے ان کی روح کھینچتا ہوں. اور اسی طرح پھر ملک الموت نے ابراہیم علیہ السلام کی روح کو کھینچا. ایک تیسرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے بارے میں آتا کہ ملک الموت جب ان کے پاس آئے اور اجازت طلب کی کہ آپ چاہیں تو میں اب آپ کی جان نکال دوں, تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں مجھے مرنا, میں تو نہیں مروں گا. موسیٰ مرا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ وہ ضربِ کلیم تھی نا, آخر کیا کیا راستے بنتے تھے, انہوں نے گھوسا مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکل گئی. اب کیسے نکلی اللہ کو پتا. روتے ہوئے اللہ کے پاس گئے, اللہ تیرا بڑا زبردست نبی ہے, جان ہی نہیں دے رہا. کہا اچھا کوئی بات نہیں, آپ جائیں واپس اور موسیٰ سے کہیں کہ یہ ایک بیل ہے جیسے بل ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ لیں, جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال میرے موسیٰ کو ایکسٹرا عمر دے دو. کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ واپس آئے, کہا اب یہ آپشن ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں, اس کے بعد پھر جتنے بال اتنے سال لمبے ہوں گے. کہا اس کے بعد کیا ہوگا. کہا پھر موت ہے. کہا پھر موت ہے تو پھر ابھی موت سے. وہ کھلا بکم, ہر بندہ موت کی آڑ میں. یقین کریں اپنی موت کو سوچا کریں, آپ زندگی سے زیادہ موت کے خواب دیکھیں. ہم کہتے ہیں نا آپ کے خواب پورے ہوئے, وہ گھر جو آپ کے خوابوں کی جنت ہے, وہ وہموں کی جنت ہے, وہ بیوقوفوں کی جنت ہے, کیونکہ آج گھر بنا کل آپ کے جانے کی باری آ گئی. اب آپ کے خواب اگلی دنیا کے ہونے چاہیے. مومن جیتا اس دنیا میں ہے لیکن جیتا آخرت کے لیے. مومن کے پاس جو کچھ ادھر ہوتا ہے استعمال یہاں کرتا ہے, اس کا نفع یا نقصان وہاں چیک کرتا ہے. وہاں سلپ بن رہی ہے, وہاں ہمارے ڈپازٹس بن رہے ہیں, وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ہے. اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسانوں کی روحیں تو ملک الموت نکالتے ہیں, تو کیا جانوروں کی روحیں بھی ملک الموت نکالتے ہیں؟ اس کے بارے میں جو زیادہ اسٹرانگ رائے وہ یہ ہے کہ ہاں, ہر ایک کی روح ملک الموت ہی نکالتے ہیں. امام مالک سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا جانوروں کی روح بھی ملک الموت نکالتے ہیں, تو کہنے لگے کہ مچھر کی روح بھی اللہ کے اذن سے ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں. بعض روایتوں میں کچھ یہاں بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسانوں کی تو فردن فردن ملک الموت نکالتے ہیں, لیکن باقی جانوروں کی اللہ کے حکم سے جان نکل جاتی ہے, اور یہ انسان کو دیے ہوئے شرف اور کرامت کی وجہ سے, اللہ عالم ہمیں اس سے کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کی روایت ایک ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہائم، بہائم ہوتا ہے بہیما سے، یہ جو کیٹلز ہیں، بہائم اور حشرات، حشرات ہیں انسیکٹس زمین پہ چلنے والے کیڑے، حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، یہی ان کی زندگی ہے، جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جانوروں کی موت ملک الموت کے سپورٹ نہیں کی جاتی۔ یہ تفسیر مصری کی روایت ہے اور دہلمی اور کچھ اور روایتوں میں بھی ہے، ابن عمر نے بھی یہ روایت کی۔ تو بہرحال جیسے بھی ہے، اب ایک اور سوال ہے کہ ملک الموت کو کیا کام ملا، کوئی پسند کرے گا ان کو؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے سپورٹ ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، آپ نے تو مجھے ایک ایسی خدمت سپورٹ کر دی کہ ساری دنیا والے مجھے برا بھلا ہی کہیں گے، کوئی میرا ذکر خیر تو کرے گا نہیں، جیسے ٹیسٹ کا پیپر چھیننے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، ایگزامینرز، مجھے تو ضرور وقت چاہیے، اور کسی کو نہیں اچھا لگتا نا کہ کوئی لے لے، تو ٹکٹ دینے والے بھی نہیں لوگوں کو اچھے لگتے جو غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنے کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ سارے ہی مجھے برا بلا کہیں گے، جہاں میرا ذکر آئے گا لوگ برائی سے ذکر کریں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کا تدارک کر دیا، یعنی ہم نے اس بات کا علاج کیا، اور وہ کیا کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب پیش کر دیے، کچھ بیماریاں، کچھ دکھ رکھے، لوگ ہمیشہ موت کو انہی کی طرف جوڑتے رہیں گے۔ مثلا ہائے بیمار ہو گیا، آج آپ دیکھیں کبھی بھی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ملک الموت آئے اور مار گئے، بیماریاں، حادثات، اس طرح کی باتیں، تو آپ لوگوں کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے کہ لوگ بیماریوں میں الجھے رہیں گے، حالانکہ موت بیماری سے بھی نہیں آتی۔ یہ تفسیر مصری کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام بغوی لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، درد اور زخم ہیں، یہ سب موت کے قاصد ہیں، امبیسیڈرز ہیں، یعنی ملک الموت خود نہیں آتے، پہلے یہ چھوٹے چھوٹے پیغام بھیجتے ہیں، ہر ایک بندے کو موت کی یاد دلاتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو کہتے ہیں کہ بندہ خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں، کتنے قاصد یکے بدیگرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے تھے، اب میں آ پہنچا ہوں، جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا قاصد نہیں آئے گا، اب تم چاہو تو خوشی سے اور چاہو تو نہ خوشی سے اور مجبوری سے اپنے رب کا حکم مان لو۔ تو یہ ہے موت کا معاملہ، وہ کھلا بکم۔ یہاں سے ایک بہت ہی رقیق سا مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت کو کسی کی موت کے آنے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بالکل جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فوراً ایکسلریٹنگ قسم سے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی قدرت دی ہوئی ہے کہ جو ہی ان کو کہا جاتا ہے فوراً وہ روح نکال دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جو ہی ان کو حکم ملتا ہے فوراً وہ کرتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ تھوڑی سی اپنی انٹلیکٹ یوز کریں، ابھی آپ ریسنٹلی اس کی ایک دلیل بھی پڑھ چکے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ مرے گا، کہاں مرے گا۔ بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں ملک الموت کے جان نکالنے کے مرحلے، پیچھے آپ کئی آیتوں میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ موت کے وقت مومن کی روح کیسے ہے، لیکن یہاں جو موت کا وقت ہے وہ کس کا ہے؟ یہ کافر کی موت ہے۔ یہاں پہلی آیت میں تو یہ کہہ دیا نا، وکی لبکم، تم سب پہ مقرر ہے، موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، یاد رکھیے، موت تو زندگی کو کہیں جانے ہی نہیں دیتی، کیونکہ اس نے وقت پہ پکڑنا ہے اس کو، جیسے پولیس ان کی گاڑیاں چیز کرتی ہیں نا مجرموں کو، اس طرح موت ہماری زندگیوں کی گاڑیوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس کو پیچھے سے جا رہی ہے، اور ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اندازہ ہوگا کہ جتنی باتیں دنیا میں تھیں وہ ہوں گی۔ پیچھے انہوں نے کہا کیسے ہم ہوں گے، آئزہ دلل نہ فلر دی، زمین میں چلے جائیں گے پھر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم زمین میں نہیں، تم سات زمینوں کی تہوں میں بھی چلے جاؤ، اللہ ملک الموت کو وہاں بھی بھیجے گا، اور وہ انسان کی روح جو ہے وہ لے کر آئے گا، اور انسان کچھ بھی اس وقت کر نہ سکے گا، اچھے طریقے سے پیار سے محبت سے لپیٹے گا ان کی روح کو جو اللہ کی حکموں پہ چلتے رہے, اور بڑے ہی برے طریقے سے ان لوگوں کی روحیں نکلیں گی جن کو دنیا میں بہت ساری وارننگ ملی لیکن اس کے بعد نہ مانے. یہ موضوع سورۃ نساء کی آیت 97, سورۃ محمد آیت 27, سورۃ الانعام آیت 93, سورۃ انعام ہی کی آیت 61 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ جس میں کافر کی موت کا خاص طور پہ تذکرہ ہے. اگلی آیتیں کچھ اسی قسم کی منظر کشی کرتی ہیں. وَلَوْ تَرَى, اور کاش تم دیکھو. کون دیکھے؟ ہم میں سے ہر ایک دیکھے. کیسے دیکھے؟ تصور کی آنکھ سے دیکھے. اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ, جب مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آپ نے نوٹ کی ایک بات, سورہ سجدہ کو رات کو پڑھنے کی حکمت سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری دفعہ اس میں رب کے سامنے پیشی کا تذکرہ, کہ بستر پہ جاتے ہی اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہو تو تین دفعہ تو اس نے کہہ دیا کہ لوگو تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے. یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس بستر سے خود نہ اٹھو, تمہیں چار لوگوں کے سہارے پہ اٹھایا جائے, تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, اور اگر مجرم ہونے کی کیفیت میں جاؤ گے تو سر جھکے ہوں گے. رؤوسہم, راس کی جمع, اس وقت ان کی زبان پہ کیا جملہ ہوگا؟ ربنا ابصرنا, اے ہمارے رب ہم نے سن لیا, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا, اب آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ ہے وہ وقت جس وقت آنکھیں کھلتی ہیں. ہمارے یہاں ایک جملہ بولتے ہیں کسی کی موت پہ, فلاں کی آج آنکھیں بند ہو گئی. بند نہیں ہوتی, کھلتی ہیں. کیوں؟ ربنا ابصرنا, ہم نے دیکھ لیا. وہ چیزیں دکھنے لگتی ہیں جو دنیا میں نہیں دکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی نزا کا وقت آتا ہے نا تو بندے کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور فرشتوں کے نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دنیا میں سے کسی سے کلام نہیں کر سکے گا. کسی کی بھی موت کا اگر وقت آپ کو یاد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ زبان بند ہو جاتی ہے, آنکھوں میں فریاد ہے, آنکھوں میں پانی ہے, اشارے سے پانی مانگیں گے, بول نہیں سکتے. یہ اللہ نے حفاظت کی ہے, کیونکہ ورنہ تو انسان فرشتوں کی خبریں دے. لیکن کچھ اس کے تاثرات ہمیں صحیح حدیث سے ملتے ہیں. اگر موقع ملا زندگی میں کبھی تو تفہیم السنہ سیریز کی اگلی بکس میں آپ کو پڑھاؤں گی ایک اور, کہ جس میں انسان کی موت کے وقت کے مناظر اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو مومن کے ساتھ موت کے وقت اس کیا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس کی پہچان ہے, علامتیں صحیح روایتوں میں. کافر جو ہوتا ہے وہ بڑی گھبراہٹ میں ہوتا ہے, کئی ایسی کیفیت ہے, اور مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اور اصل معاملے تو اللہ ہی جانتا ہے, ہم تو نہیں جانتے. لیکن میں نے پیچھے ایک دفعہ آپ سے تذکرہ کیا تھا نا کہ میرے والد کی بڑی اچانک ڈیتھ ہوئی تھی. جو چیز مجھے صبر پہ مائل کیا یا ابھی بھی صبر آتا ہے, مجھے ان کا آخری چہرہ نہیں بھولتا. بالکل جیسے کوئی کھل کھلا کے ہنس رہا اور ایک دم وہی پکچر فریز کر دی جائے نا, اس طرح ان کی پوری جیسے بتیشی کھلی ہوئی تھی. اللہ کو پتہ, اللہ کرے ہمارے گمان سے بھی وہ اچھے ہوں. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی کرتے ہیں, سب جانے والوں کی اللہ اچھی کرے. لیکن مومن فرشتوں کو جب دیکھتا ہے نا تو ان کو دیکھ کے مسکرا اٹھتا ہے. بس روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے پھول پیش کیا جاتا ہے, اس طرح مومن کو پھول دکھا کر اس کی روح نکالی جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انجیکشن لگانے سے پہلے بچے کو ماں بہلاتی ہے, کینڈی دکھائے گی, جھنجھنا دکھائے گی, اور اتنے میں ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے. اس طرح ملک الموت نیک لوگوں کی روح کے وقت ان کو پتہ نہیں کیا مناظر دکھاتے ہیں, اس میں کھو جاتے ہیں. وہ روح نکلنے کا جو ہے تو بڑا مرحلہ مشکل, لیکن ان کو نہیں محسوس ہوتا. کہ جیسے ایک خوشبو کی شیشی کھلی رہ جائے تو بندے کو نہ پتہ چلے, اسی طرح بندے مومن کی روح نکلتی ہے. لیکن کافر کی روح جب نکلتی ہے تو اس کے چہرے پہ حسرت ہے, اداسی, کھچاؤ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور آجزی کا معاملہ. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر تو پتہ نہیں لوگ ان کے کتنے فنکشنز کر رہے ہیں, لیکن ادھر کیا ہے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا, اے رب ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا. پہلے بھی سنا ہوا تھا, لیکن وہ پڑھتے کہاں تھے کتابوں کو جس میں سے پڑھنا پڑتا, دیکھنا پڑتا, اور سنتے کب تھے ایسی باتیں؟ ایسے درست لوگ سنتے ہی نہیں, ایسی کوئی سی ڈی لوگ پکڑتے نہیں ہیں جس پہ لفظ موت لکھا ہو, یقین کریں. اور میں مر گیا سی ڈی کا نام صرف اس لیے ہمیں چینج کرنا پڑا کہ پہلی دفعہ کوئی نیا بندہ پکڑتے ہوئے ہائے, پھر کو کہنا پڑتا تھا نہیں بڑا ڈیلیکیٹ لیکچر ہے, کوئی اس میں موت کے سارے مرحلے نہیں ہیں. حالانکہ جو ایک دفعہ سن لیتا تھا وہ دس دفعہ سارے لوگوں کو بھی آگے دینے کو تیار, کیونکہ اس میں کوئی ڈرنے والی بات تھی ہی نہیں. تو اس کا نام بدل کے رکھ دیا, ابھی مجھے اور جینا ہے کچھ اس طرح کا, اس کا نام ہو گیا کہ جی لیں آپ, اور ابھی مجھے نہیں جانا, ابھی بات تو وہی ہے نا. لیکن بہرحال لوگ لفظ موت سے بہت ڈرتے ہیں. آج سن لیا فرجینا, بس ہمیں واپس لوٹا. کیوں؟ نعمل صالحاً, ہم اچھے کام کریں گے. انا موقنون, ہمیں پورا یقین آ گیا, اب ہم یقین لانے والوں میں ہو گئے. فائل ہے یہ, فیل نہ کیجئے گا. ہم یقین لا رہے, اب ہمیں یقین آ گیا کہ جو نبیوں نے کہا وہ سچ تھا, جو نبیوں کے طرف بلانے والوں نے کہا وہ سچ تھا. دنیا میں تو کفر تھا اور فخر تھا اور غرور تھا, دن دناتے پھرتے رہے, حق سے پاؤں منہ پھیرے رہے. آج پتا چلا کہ یہ سب سچ تھا. اس وقت سمجھ آئے گی کہ آج غفلت کی نیند سے بیدار ہوئے, آج سارے اسٹاک ایکسچینج بند ہیں, آج سارے نائٹ کلبس بند ہیں, آج سارے باطل کی طرف بلانے والے چیزیں بند ہیں. آج پتا چلا کہ تیری باتیں سچ تھی, اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے. کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت, جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اب کیا فائدہ. یہ تو ایسے کو پیپر دینے کے بعد کہے کہ آپ مجھے سوال سمجھ آ گئے, لائیں میں دوبارہ کر دوں, کیا فائدہ ہوگا. کیسے یہ لوگ اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ سکتے ہیں اس موت کے آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کوئی نوٹس ہی نہیں لیں گے. آپ دیکھیں کہ بیچ میں کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کو اس بات پہ کیا جواب دیا جائے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا لو ترا, کاش تم, یہ اللہ تعالیٰ نقشہ ہمیں کیوں دکھا رہے, تاکہ انسان اپنا محاسبہ کر لے. حدیث میں آتا ہے سعید من وعید بغیرہ, خوش قسمت ہے وہ انسان جو دوسرے کے حال سے نصیحت لے لے. عبرت لے لو, نقشہ کھینچ دیا, اب دیکھ لو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے, اور تم اس بات کو اپنی زندگی میں ابھی سے محسوس کرنا شروع کر دو کہ اس وقت سے پہلے عمل کر لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑو, ان کی بات نہ کرو. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو ہم دے دیتے ہر شخص کو اس کی ہدایت. لیکن ولیکن حق القول منی, لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے میری طرف سے. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو تمام سرکش جنوں اور نافرمان انسانوں سے. اللہ کے یہ وعدے سچے ہیں. اور کیا کہہ دیا جائے گا, اگلی آج ساتھ ہی لیں گے, فذوقوا, بس چکھو, اب مزہ لو, ٹیسٹ کرو. جیسے کسی کے سامنے کھانا رکھیں اور کہیں کھاؤ, چکھو اب. بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, اس جرم کی سزا کہ تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم, آج ہم بھی تم کو نظر انداز کر دیں گے, آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اور چکھو اب دی عذاب ان کرتوتوں کے عوض جو تم کیا کرتے تھے. کتنا زبردست انداز ہے. خدا فراموش انسان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. ساری زندگی مستیاں, موج, کھیل کود, تماشے, زندگی کو ایک فن سمجھا, فن پلیکس سمجھا, اور آج کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا, کچھ ملے گا تمہیں اس سے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا, اس میں سے کچھ بھی چیز ان کے سامنے نہیں ہوگی. ایسی چیزیں انسان کو اپنی زندگی میں خود محسوس کرنی پڑیں گی. اور ان حالات میں ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہاں سوال کا جواب ہے کہ ان کو ہدایت کیوں نہ ملی. یہاں جو لفظ ہے نا خدا ہا, قابل غور ہے. خدا ہا کیوں کہا؟ پچھلے جملے کے ساتھ بات کو جوڑ کے دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس شخص نے جو یہ کہا نا کہ اللہ مجھے ایک موقع دے دے, تو یہاں مراد یہ ہے کہ چلو اب دنیا سے جانے کے بعد اللہ ایک دفعہ پھر اس کو دنیا میں جانے کا موقع دے دے اور وہاں جا کے یہ کام کر لیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو موقع دیا تھا لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا, لیکن ہم ہر بندے کی فطرت میں توحید کو ڈال کر حجت پوری کر چکے. اس کی جبلت, اس کی فطرت, کائنات اور وحی, یہ چار سورسز ہیں جو بندے کو ہدایت کی طرف مائل کرتے ہیں. خدا ہا, اس سے پتہ چلتا ہے ہر بندے کی اپنی ہدایت ہے. جیسے یہ میرا اپنا پین ہے نا اگر تو آپ کا اپنا پین ہے. ہر بندے کی ہدایت اور گائیڈنس الگ ہے. کوئی ایک مشترک چیز میں سب کو پارٹنرز نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پارٹنرز بن جائیں اور آپ ان چیزوں کو لے لیں. ہر بندے کے ہدایت پر آنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے. کوئی دکھوں میں ہدایت پا لیتا ہے, کوئی خوشیوں میں شکر کے جذبے سے مغلوب ہو کے ہدایت پا لیتا ہے, کوئی بیماریوں میں ہدایت پا لیتا ہے, کوئی فارغ وقت کا اچھا استعمال کرتا ہے ہدایت پا کر, کوئی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہدایت پا لیتا ہے. لیکن ہر بندے کے اندر طلب ہے. جیسے بھوک لگتی ہے تو ہمارا اسٹمک مانگتا ہے نا کھانا, پیاس لگتی ہے تو حلق چھلتا ہے پانی مانگتا ہے. اس طرح ہر بندے کے اندر طلب ہے, تھرسٹ ہے گائیڈنس کی. یہ تو تھرسٹی لوگ پھر رہے ہیں ہمارے ارد گرد, پیاسے ہیں, اسی لیے اونچی اونچی آواز سے میوزک سنتے ہیں, کانوں کو لگایا ہوا ہے, اسی لیے شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں, اسی لیے زنا سے لذت پانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اصل ٹیسٹ ملا ہی نہیں. کبھی آپ کو اتفاق ہوا, آپ بڑے بھوکے ہوں, کھانا نہیں ہے پاس, آپ شروع ہو جائیں سنیکس کھائیں, کہیں آپ بسکٹ کا ٹکڑا کھا لیں, پھر آپ تھوڑے چنے کھا لیں, پھر آپ کوئی ایک کھجور کھائیں, تسلی ہوتی ہے نہیں. تسلی کب ہوتی ہے؟ جب آپ صحیح پراپر کھانا کھا لیتے ہیں. بعض دفعہ آپ سنیکنگ کھانے سے زیادہ بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ کو فیلنگ ضرور رہتی ہے میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ ہے اس وقت ان لوگوں کی کہانی جو مسلمان نہیں اور ان گندی چیزوں سے خود کو بہلا رہے ہیں. یہ سنیکنگ ہے. فاسٹ میوزک, کلبس, ڈانس, فلم, گانا, دیس پہ ادھر جاؤ, یہ سنیکنگ ہے. اصل ان کو طلب ہے خدا کی. ہم نے روک کے رکھی دی ان سے اپنے رویوں سے بھی اور اپنی لاپرواہی سے بھی. ہم اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو ان کو بھی دور کر دیتے ہیں, طلب نہیں. اسی طرح یہ حال ان مسلمانوں کا بھی ہے جو قرآن کے بغیر مسلمان بنے ہوئے ہیں. جس نے بھی قرآن کی یہ لذت چکھی نہیں نا, جس کو یہ مزہ آیا ہی نہیں, جس کی بھوک پیاس اس قرآن کے آگے ایسے دب جاتی ہے جیسے کہ واقعی آپ کولڈ لے لیں تو آپ کی سردی ختم ہو جائے, ایسے لوگوں نے بھی نہیں ابھی اصل لذت چکھی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے دین پہ عمل کرنا اور دین سکھانا یہ کیا معنی رکھتا ہے, اور خود ہی چار چار چیزیں ادھر ادھر سے سن سنا کے زندگی گزارنا یا آگے دوسروں کی گائیڈنس, یہ مزہ ہی کیا. یقین کریں آپ لوگ شاید اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں, کہ قرآن پڑھنے کا جو آپ کا یہاں وقت گزرتا ہے, اگر آپ کو ہر ٹیسٹ سے آزاد کر دیا جائے, کوئی ٹیسٹ نہیں, کوئی گروپنگ نہیں, کوئی ترجمہ نہیں, کوئی گرامر نہیں, کچھ نہیں, صرف آپ کو یہاں بلا کے یہ کہا جائے ایک ایسا کورس ہے کہ آ کے آپ نے صرف بیٹھ کے سننا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو برا لگے گا؟ قرآن سننے میں جو ہمیں لذت ملتی ہے اس میں کیا حرج ہے؟ آج بھی اس کو مشاہدہ ہم کرتے ہیں, جب آپ صرف درس 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 کرتے ہیں تو زیادہ لوگ آتے ہیں. آپ ذرا کورس کا لفظ بول دیتے ہیں, آپ ذرا کلاس کا لفظ بولتے ہیں, آپ ذرا کتاب کی بات کرتے ہیں, امتحان کی ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ چھٹنے لگتے ہیں. کیونکہ یہ ہماری فطرت میں کہ ہمیں یہ چیز مزہ دیتی ہے. اللہ کہہ رہے ہم نے دی تھی لیکن زور زبردستی نہیں, لا اکراہ فی الدین. اب یہاں یہ بات اب آپ کے ذہن میں تو بالکل نہیں آنی چاہیے کہ اللہ ذمہ دار ہے لوگوں کے جہنم میں جانے کا. کلام لان جہنم من الجنت والناس اجمعین. اللہ کی مجبوری نہیں ہے کہ اللہ نے چونکہ جہنم بھرنی ہے اس لیے لوگوں کو ہدایت سے دور رکھے. یہ موضوع پیچھے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے. اللہ کی مجبوری نہیں, اس نے ایک چیز رکھی ہے ہمیں نہیں ملتی. چھوٹی سی مثال دل میں اللہ نے بھی ڈالی. مثلاً آپ دیکھیے کہ کمپیوٹرز پہ ہم ریکارڈنگز کرتے ہیں. ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر میں ہر چیز کو فولڈرز میں ڈالتے ہیں. یہ تفسیر کا فولڈر ہے, یہ تجوید کا فولڈر ہے, یہ سبجیکٹس کا فولڈر ہے, پھر اس کی بکس میں ڈالتے ہیں. جب چاہے مل جاتا. ایک صورت کیا ہوتی ہے, کبھی ایمرجنسیز میں ہم سیو کرتے ہیں فوراً کمپیوٹر میں ایسے ہی ڈال دیتے ہیں, ہمیں ملتی نہیں وقت پہ. ہے ملتی نہیں, یہ کیفیت ہے. ہدایت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے, وقت پہ ملتی نہیں. جیسے خود فائنڈ کرنا ہے, اندر موجود ہے, بس جا کے اس کے اندر غوطہ زنی کرو تو مل جائے گی. اور جو یہ محنت نہیں کرتے پھر ان کو اللہ نے پیچھے کر دیا. کا فضوق, اب چکھو مزے لو. چکھنے کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے, دو دفعہ اس آیت میں آ رہا ہے. بس چکھو جو تم نے بلایا ہماری ملاقات. کتنی دفعہ بات ہو رہی ہے یہاں ملاقات کی؟ چوتھا نقطہ ہی. چوتھی دفعہ یہاں لفظ اللہ کی ملاقات کا رہا ہے. تم ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے, جو ہم بھی تم سے نہیں ملنا چاہتے. اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ, گیٹ آؤٹ, فارگیٹ اٹ, بھاگ جاؤ, ہمیں بالکل نہیں پسند. یہاں نسیان کا لفظ فراموش کرنے کے لیے آیا ہے، بھلا دینا، کسی چیز کو ترک کرنا، نظر انداز کرنا، خاص طور پہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وہاں بھولنا اور فراموش کرنا نہیں مراد ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کی میموری میں نہیں رہا، یا اس معنی میں نہیں کہ سبق یاد تو کیا تھا بھول گیا، یہ معنی نہیں ہے، یہاں خاص طور پہ یہ معنی نظر انداز کرنے میں، یعنی بہت کوئی بڑا شخص ہے اور وہ ایرے غیرے کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ترک کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے. سورۃ حشر میں بھی آیت آتی ہے کہ فلما نسو، جب وہ بولے ہم نے بھی ان کو ان کی جانیں بھلا دی. اس لیے کفار کو کہا جا رہا ہے ساری زندگی تم نے فراموش کیا، اسی دعوت کو قبول نہیں کیا، بھاگ جاؤ. جیسے کوئی شکل نہ دیکھنا چاہے کسی کی، ایسے لگتا ہے اللہ ان کو محروم کرنا چاہتا ہے اپنی رحمت سے، پرواہ ہی نہیں کی تم نے، سوچے کچھ نہیں، تم نے اس کو چائے کے کپ کی آفر سمجھا، اپنے کا نو تھینکس، تو جاؤ بھاگ جاؤ. ہم میں سے ہر ایک اپنے رویوں کو دیکھ سکتا ہے جو ابھی تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑا، اور کتنی بار اس کو دعوت دی گئی قرآن کی، آؤ سیکھو پڑھو سمجھو، اور وہ کہتے ہیں ابھی نہیں، تو اللہ کہتے ہیں جاؤ انا نسینا کو. کوئی مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کرے؟ تین دفعہ قرآن پاک میں غالباً یہ آیت آتی ہے، اور حدیث میں کئی جگہ کہ اللہ ایسے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا. تو بندے کا معاملہ جیسا دنیا میں اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا معاملہ بھی اسی طرح کا بندے کے ساتھ ہے. ہم کمزور انسان اپنے جیسے انسان دوسروں کے ساتھ معاملہ اپنی ذات سے بھڑکی کر رہے ہوتے ہیں، اکڑ میں رہتے ہیں، تو اللہ کی ذات کو تو پورا حق ہے، اس کو تو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. آدم کو دنیا میں بھیجتے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ دیکھو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے ایک خاص مقصد کے ساتھ، اگر نہیں کرنا چاہو گے تو پھر تمہارا انجام برا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. یہ لفظ اجمعین بھی قابل غور ہے، اجمعین پیچھے باقی جگہوں میں آتا ہے، یہاں ایک خاص رنگ میں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، انسانوں میں سے اور جنوں میں سب کو ڈال دیا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ جو انسان دوسرے انسانوں کو دیکھ کر ہدایت سے دور ہوئے، اور جو انسان ان شیطانوں کے پیچھے لگے جنہوں نے ان کو اللہ سے دور کیا، سب کو پھر وہاں بھی اکٹھے رکھے گا. چلو آج بیٹھ کے دکھ سکھ کر لو، کیونکہ وہاں سکھ تو ہے نہیں، جہنم میں دکھ سکھ نہیں کریں گے، دکھ دکھ کریں گے. اللہ محفوظ رکھے. یہاں سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارے گھر کی لیسن کی تفصیل کمپلیٹ ہوئی، اور ماشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنا اہم ہے نا کہ جب ہمیں ہماری موت یاد رہتی ہے اور اس کے سارے مراحل یاد رہتے ہیں، تو پھر ہمیں واقعی فکر ہونے لگ جاتی ہے، یعنی کہ یہ ریمائنڈر بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بتائیں، آپ نے ابھی آج کے لیسن جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں، تو ان آیات سے آپ نے کیا سیکھا اپنے لیے؟ جی آپ لوگ سب لکھیں. جی آج کے لیسن سے پھر آپ نے اور میں نے، ہم سب اپنے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ جلدی سے لکھیے. ایکسلنٹ ریمائنڈر ٹو کیپ دس فوکسڈ آن ٹرو پرپز. کیا ہے وہ اسپیسیفکلی جو اسپیشل ریمائنڈر آپ کو لگتا ہے وہ کیا ہے؟ ایوری سول ہیز اے تھرسٹ فار گائیڈنس. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ورنہ تو ہم دنیا میں خود کو گم کر دیں اگر موت کو نہیں رکھیں گے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. اور موت اصل میں زندگی ہے، عمل اچھے کرنے ہیں، بالکل. یہ کتنا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے کہ اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم اس دنیا سے جا کر ایک بہت بڑی زندگی شروع کرنے لگے ہیں تو اس کی تیاری پھر ہمیں آج ہی کرنی ہے ان شاء اللہ. پریپیئر فار دی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ہم نے دیکھا نا کہ ملک الموت کتنی زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یا ہم اتنی لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں یا بہت لمبی رکھتے ہیں. وہ سب کیا ہے کہ یعنی کہ ہم اتنی لانگ پلاننگ کر سکتے ہیں، ہمیں تو خود نہیں پتا کہ ہم کس لمحے دنیا سے جا سکتے ہیں، لیکن صرف یہ یقین کی کمی ہوتی ہے نا، یاد نہیں رہتا ہمیں سب کچھ. ورنہ اگر یہ پتا ہو کہ وہ اتنے ایفیشنٹلی ہمارے اوپر ایک چیک رکھ رہے ہیں اور اس پورے ٹائم پہ ایک نوٹس رکھ رہے ہیں کہ کب ہمارا وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ سے ملاقات زندگی خوف اور امید کے ساتھ، ان شاء اللہ تعالیٰ will keep us on straight path. ٹھیک. اور the one who is dying sees the angels of death, but at that time they cannot speak, and this is too a rahma from Allah سبحانہ وتعالیٰ. بالکل، یہ ساری حدیث اور یہ ساری ایکسپلینیشن ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھاتی ہے نا. بفور دا لاسٹ ڈے آف لائف وی شوڈ ڈو گڈ فار فیوچر. بالکل، سب کے لیے عام کرنا ہے ان شاء اللہ. کسی کی موت پر صدمہ بھی اتنا نہیں ہوگا جب پتا ہوگا کہ خود بھی جانا ہے. بالکل، یعنی کہ وہ جو ایکسٹرا سیڈنس، ایکسٹرا گریف والی بات ہوتی ہے، اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر پاتے ہیں نا. ورنہ انسان کو اگر صرف یہی رہے یاد کہ اچھا وہ فلاں چلا گیا، دیکھیں بہت سارے لوگ جن کا دین سے بھی تعلق نہیں ہوتا یا ان کے اوپر یہ غم بہت طاری ہو جاتا ہے، تو ان کی لائف کتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لیکن جب ہمیں یہ آخرت کے وعدے اور یہ ساری باتیں یاد رہیں، اور پھر وہ جو جانے والا ہے اس کے حساب سے بھی ہو کہ نیکیوں کے ساتھ ہو معاملہ، تو پھر انسان کو صبر آ جاتا ہے نا. پھر ہم دعائیں بھی کر سکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین بھی ہونا بالکل بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے کہ کس شخص نے جہنم میں جانا ہے اور کس نے جنت میں جانا ہے، اور اکثر یہ جہنم میں جائے گی. تو اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ چیز کہتے ہیں نا کہ بس ہدایت تو صرف تبھی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے. لیکن کیا صرف یہ ٹوٹلی ایسا ہی معاملہ ہے؟ یہ کیا ہے، اس کو کلیریفائی کریں. آپ نے کیا سمجھا اب تک؟ Allah subhanahu wa ta'ala says he will fill jahannam with men and jinn. Don't doubt it because Allah's promise is the truth. It's a bilkul, ye baat bilkul sahi hai. To iske sath hum kya samjhein? Agar koi kahe ki acha nahi, Allah ta'ala to pehle likh diya hai ki mere liye ki main jahannam mein jaungi, to phir mujhe acche kaam karne ki zarurat kya hai? To isko hum kya jawab dein? Kya understanding aayi aapko? جتنی طلب اتنی ہدایت، جتنی طلب ہے اور اتنی ہدایت. بالکل ٹھیک ہے. ہر ایک کے اندر ہدایت کی طلب رکھی ہے، اگنور کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسانوں کا عمل کس طرح کا ہوگا، لیکن اسٹل انسان کی اپنی چوائس ہے جو فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. وی ہیو ٹو سیک فور ہدایت وچ از کیپٹ ان آل ہیومن بینگز. اللہ سب کو موقع دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور انالوجی آف پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی، چیف گیسٹ پرائزز دوز ہو ورک فار اٹ، ناٹ لائک پری پلانڈ. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اور ہدایت ہر ایک کے پاس ہے، اندر ہے. الگ الگ گیوز چانس ٹو ٹیک ہدایت. بالکل صحیح. اور یعنی کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے اور جہنم میں جانے والے ہوں گے، لیکن مجھے یہ امید رکھنی ہے کہ میں نے اچھے کام کرنے اور مجھے جنت نہیں جانا ہے. اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ بندہ صرف ایک بار سچے دل سے اپنا وہ کلمہ دہرا دے یا استغفار کر لے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں، تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تم جہنم میں جاؤ گے. نو، وہ پھر ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کس نے کیا کرنا ہے. We must strive for Jannah, but our own laziness can get us Jahannam. Each one of us is capable of Jannah or Jahannam. And the nights of Qadr has changed, can change this with enough repentance and a change in ourselves. Bilkul sahi, bahut achhi baat likhi aapne. And Allah ka vaada hai ki agar aap seedhe raaste par chalenge to Jannat تو جنت، ورنہ تو جہنم میں جائیں گے. بالکل، اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے بہلاتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور بھول جاتے ہیں. اور لائک دی آیت نور دیٹ اللہ لائٹ اینڈ گائیڈنس از فار آل وی نیڈ ٹو ریموو اور کورز ٹو سمینا اینڈ اتانا ٹو بینیفٹ ان شاء اللہ. بالکل صحیح ماشاء اللہ, ویری گڈ. آپ سب کی پارٹیسپیشن, انڈرسٹینڈنگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کریں اور نفع مند علم ہو, ایسا علم کہ جو ہمارے عمل میں بھی اضافہ کرے ساتھ ساتھ, اور ایسا علم ہو کہ جس کا سفر ہماری آخر وقت کبھی ختم نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو مقبول بھی بنا دیں. امین رب العالمین. ہر ایک کا ایک گھر جنت میں اور ایک جہنم میں ہے, ڈیسائڈ ہم نے کرنا ہے اپنے عملوں کے ساتھ. بالکل صحیح. ان شاء اللہ یہ کہ ہم اپنی تجوید کے سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اور